الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة زيارة درود والسلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا: اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك یوم القیامة، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے اکیلے کس طرح دعوت اسلامی کا مدنی کام شروع کیا؟
کہ جب بھی کسی کام کا عزم کر لیا جائے کہ مجھے بس یہ کام کرنا، تو عزم جب مصمم ہوتا ہے تو عام طور پر راہیں خود ہی ہموار ہو جاتی ہیں، صرف اڑتے رہنے سے کہ یوں ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہونا چاہیے، یا مشورے دیتے چلے جانے سے کام نہیں ہو جاتا. تو دنیا میں آپ جہاں بھی ہوں، آپ کو چاہیے کہ پہلے تو جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں نا، وہ آپ کے وجود پر نافذ ہو. جب آپ ان کے وجود پر، مثلاً آپ دعوت اسلامی ایک کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ چلتی پھرتی دعوت اسلامی کی تصویر بن جائیے. دعوت اسلامی کی چلتی پھرتی تصویر، سفید لباس، امامہ، سنت کے مطابق لباس وغیرہ، زلفیں. تو جب یہ تصویر آپ کی بن جائے گی نا، تو آپ ویسے بھی لاکھوں میں ایک ہو جائیں گے، لوگ خود بخود آپ کی طرف متوجہ ہوں گے کہ یہ کون سا ہے. اور غالباً آپ کا حلیہ اگر کسی ایسے شہر میں ہوا کہ جہاں کوئی بھی دعوت اسلامی والا نہیں، آپ بس اکیلے حلیے میں پھرتے ہیں، تو ضرور بھی ضرور لوگ آپ کو پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں، یہ حلیہ آپ کا کیسا ہے. اور آپ انفرادی جب کوشش انفرادی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے گرد کچھ نہ کچھ اس طرح بھائی جمع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل کام شروع ہو جائے گا. مزید یہ کام کرنے کے لیے آپ درس دیجئے فیضان سنت، ایک کا تو مل ہی جائے گا جو آپ کو سن لے، ایک سے دو ہو جائیں گے، دو سے تین ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ اس طرح بھی کام ہوگا. پھر جب آپ میں صلاحیت پیدا ہو جائے، مرکز بھی اجازت دے دے، مدنی مرکز، تو پھر آپ اجتماع بھی شروع کر سکیں گے، مزید مدنی قافلوں کی ترکیبیں بھی بن سکیں گی. لیکن اس ضمن میں آپ کو جو بابل پاکستان کے باہر سے اس طرح سن رہے ہیں، ان کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ بین الاقوامی امور، مجلس بین الاقوامی امور سے رابطے میں رہیں. کمیونیکیشن تو اب بہت آسان ہو گیا ہے، میلز کے ذریعے آپ بآسانی رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے ذریعے ہدایات حاصل کرتے رہیں گے، کام بھی چل نکلے گا. رہا یہ کہ مجھ سے کہا گیا کہ میں نے کس طرح اکیلے کام کیا، میں اس وقت ان مانو کر تو اکیلا نہیں تھا کہ کچھ نہ کچھ میرے گرد گیدرنگ الحمدللہ شروع سے جب سے مذہبی ذہن بنا تو دو چار بھائی میرے ساتھ ہوا کرتے تھے، اور یوں مذہبی ذہن تو ایسا کہ ہمارا گھر جو تھا وہ عام لوگوں کی فیشنوں اور اس طرح کے انداز سے کم وابستہ رہا ہے، سادگی زیادہ دیکھی ہے میں نے، تو اس طرح مذہبی ذہن ہمارے گھر میں تو بچپن سے ہی ہم کو ملا ہے الحمدللہ. پھر یہ کہ جب تھوڑا بہت شعور آیا تو کچھ نہ کچھ میرے گرد دوست اکٹھے رہے، اور آخر کار یہ موقع بھی ملا کہ دعوت اسلامی کام شروع کیا. اس وقت تو تصور بھی نہیں تھا کہ میں باب المدینہ تو باہر بھی جا سکتا ہوں، بس کام شروع ہوا اللہ کے کرم سے، تو مختلف علاقوں میں خود ہی کانٹیکٹ کرتا میں، اور وہاں کی مسجد میں بیان کی ترکیب بنتی، اور اپنے گھر سے ٹفن باکس لے کر میں دو چار سہ بھائیوں کو ساتھ لے کر نکل جاتا تھا. کوئی طریقہ کار تو خاص تھا نہیں، مگر مثبت انداز میں بیان کرنے کا ذہن تھا. تو میں سنتیں وغیرہ بیان کرتا، موت پر، قبر پر، آخرت پر زیادہ تر میں بیان کرتا. یہ لوگوں کے لیے نیا انداز تھا. شروع شروع میں تو لوگ بہت کم ہوتے تھے، اعتراض بھی کرتے تھے، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن بس ایک دھن تھی، اور بس کوئی اعتراض کرے، میرے الٹے سے نام بھی ڈالتے تھے لوگ، یوں ہے، یوں ہے، اس کا یہ مفاد ہے، فلاں مفاد ہے، یہ چل پڑا ہے، دیکھتے ہیں کب تک کام کرتا ہے وغیرہ. لیکن الحمدللہ میں ایک کام سے سنتا، دوسرے کام سے نکال دیتا. ایک دھن سوار ہو گئی تھی کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. تو جہاں لوگ برا بھلا کہنے والے تھے، وہاں الحمدللہ پیٹ تھپکنے والے بھی مل ہی جاتے تھے. لیکن شروع میں کوئی بھی کاروبار کرو تو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ گھر کی کھچڑی کھانی پڑتی. شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اعتماد نہیں کرتے کہ یہ بالکل نیا انداز لے کر چلا ہے، پتہ نہیں اس کا مفاد کیا ہے، اس کے پیچھے کون سے ہاتھ ہیں، کہیں کوئی یہ فساد برپا نہ کرے. شبہات لوگوں کو ہوتے ہیں، کہیں کہیں ایسا ہوا بھی، پورے پورے شہر میں مخالفت پھیل گئی. پھر جا کر میں نے وضاحتیں کی کہ میں کون ہوں، کیا ہوں وغیرہ، اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور لوگوں کے دل میری طرف اس نے پھیرے، اور اس طرح کام چلتا گیا، کام کرنے والے ملتے گئے، طریقہ کار بھی خود ہی وضاحت ہوتا رہا مشوروں سے. اور یوں کہیے کہ میں تو تنہائی چلاتا جانب منزل، مگر ایک ایک آتا گیا، کارواں بنتا گیا. اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ دنیا کے کم و بیش 52 ممالک میں اپنا پیغام پہنچ گیا. اور جب یہ اخلاص کے ساتھ کام جو سب مل کے کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل جو دھومیں مچیں گی وہ رہتی دنیا تک، انشاءاللہ لوگ جو ہیں اس سے فیضیاب ہوتے رہیں گے. اخلاص شرط ہے، اور دھن کے پکے ہو جائیں آپ، مدنی قافلوں کے خوگر ہو جائیں، نیکی کی دعوت کی دھوم مچائیں، شرمانا چھوڑ دیں. شرماتے رہیں گے تو آپ کام نہیں کر سکتے. آپ اس معاملے میں شرم اور جھجک کو ختم کریں، کام انشاءاللہ خود آگے بڑھ کر آپ کو گلے لگا لے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
نابالغ نے بیعت کی اور بالغ ہو کے بھی اپنے آپ کو پیر صاحب کا مرید کہتا رہا، تو کیا اس کی بیعت درست ہے؟
فتح و رضویہ شریف میں ایک جزئیہ میں نے پڑھا، جس سے میں جو سمجھ سکا وہ کرنے لگا ہوں. 10 جلد میں فتح و رضویہ شریف کی، کہ ایک بچہ اپنے ولی یعنی سرپرست کی اجازت کے بغیر بیعت ہوا، پیر و مرشد نے اس کو مرید کر لیا. اب اس نابالغ بچے کی بیعت تو درست نہیں ہوئی نا، کہ نابالغ بچے کی بیعت اس صورت میں درست ہوتی ہے جبکہ اس کا ولی یعنی سرپرست اجازت دے. لیکن پیر صاحب نے اس کو مرید کر دیا، ہو سکتا ہے پیر صاحب کو مسئلہ نہ معلوم ہو، مرید کر دیا. تو اس کی بیعت کا کیا بنا؟ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو کچھ جواب دیا اس کا خلاصہ یہ فرمایا کہ اور پیر صاحب، ہاں نابالغ عمر میں ہی، بچہ نابالغ تھا، اسی دوران پیر صاحب کا انتقال بھی ہو گیا. اب یہ بچہ جس کو سرپرست کی اجازت تو تھی نہیں، یہ مرید تو نہ ہوا، تو اس کا کیا ہوا؟ کیا دوسرے کی بیعت کرے، کیا کرے؟ تو میرے آقا اعلیٰ حضرت نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے، پیر صاحب کی طرف سے تو ایجاب ہو گیا کہ میں نے اس کو جیسے مریدی میں لیا، مگر اس نابالغ بچے کا قبول جو ہے وہ مقبول نہیں، نافذ نہیں. تو ایک طرف سے ایجاب ہو گیا، اور وہ بچہ اگر بالغ ہونے کے بعد، چاہے پیر صاحب دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ بچہ اگر بالغ ہونے کے بعد بھی اپنی بیعت کو باقی رکھے، یعنی کہے کہ میں فلاں کا مرید ہوں، تو اب جیسے ہی اس نے اس بیعت کا اقرار کیا تو اب چونکہ ایجاب تو ہو چکا تھا اور بالغ ہونے کے بعد اس کے اقرار کی وجہ سے اس کی بیعت بھی نافذ ہو جائے گی اور یہ بچہ اب اس پیر صاحب کا مرید بن گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
ارشاد فرمائیں کہ مدنی قافلہ جدول کے مطابق سفر کروانا کیا ضروری ہے؟
جی ہاں, اگر جدول کے مطابق ضروری نہ ہو تو پھر جس کی جو سمجھ میں آئے گا کرے گا, اور نظام دھرم بھرم بھرم دھرم تو بغیر اصول کے تو کوئی بھی کام نہیں ہوگا. تو جدول کی پابندی سب پر ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
قافلے ہی کے سلسلے میں ایک سوال ہے جدہ شریف اور آسٹریلیا کے اسلامی بھائیوں کا کہ اگر مسجد میں قافلہ ٹھہرنے کی اجازت نہ ہو یا مسجد ہی قریب میں نہ ہو جہاں قافلہ سفر کروانا ہے تو وہاں کیا کیا جائے؟
وہاں یہ کہ کسی اسلامی بھائی کا گھر ہے یا گیرج بڑے بڑے ہوتے ہیں وہاں, اس طرح کے گیرج میں گھر میں مخزن میں گوڈاؤن وغیرہ میں بھی قافلے ٹھہرائے جا سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
پاپا یہ ارشاد فرمائیے کہ دنیا بھر کے مدنی کام کے سلسلے میں مجلس بین الاقوامی امور سے رابطہ کیوں ضروری ہے؟
جو مرکز سے مربوط رہے گا تبھی وہ درست انداز میں کام کر سکے گا. کہ جو شاخ درخت سے کٹ جاتی ہے وہ سوکھ جاتی ہے, تو اگر آپ مدنی مرکز سے جدا ہو کر کام کرنا چاہیں گے تو مدنی مرکز کا اپنا تجربہ ہے, آپ کے نئے نئے تجربات ہوں گے تو پتہ نہیں آپ کیا کر ڈالیں گے. تو جو اصول جو قواعد و ضوابط مدنی مرکز بتائے گا وہ آپ کے اپنے فائدے میں ہی ہوں گے اور آپ کے لیے کام کرنے میں آسانی ہوگی. یکجہتی ہونی چاہیے اور پوری دنیا میں ایک انداز پر کام ہونا چاہیے, اور اس کی صورت یہی ہے کہ تمام ملکوں والے مجلس بین الاقوامی امور کے رابطے میں رہیں, جہاں کوئی دشواری آئے جھٹ ان سے مشورہ طلب کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ دعوت اسلامی کی تمام مجالس ایک خاص مدت کے لیے کیوں بنائی جاتی ہیں؟
اس میں کئی حکمتیں, ایک تو یہ کہ اگر ہم نے کسی کو تاحیات بنا دیا اور پھر ضرورت ہوئی کہ وہ کام صحیح نہیں کر رہا یا وہ کام کو نقصان اس سے پہنچ رہا ہے اور ہم اگر اس کو نکالتے ہیں تو حب جاہ تو عموماً ہوتی ہم لوگوں میں, تو پھر انا کا مسئلہ بنا لیا کہ مجھے نکالا, ذلیل ہو گیا, فلاں ہو گیا, پھر وہ اپنا گروپ بنائے اور مسائل کھڑے کرے. تو یہ مدت جو ہے ہم نے اس کی مقرر کی, تو اس میں خود ہی ہر ایک کا ذہن بنا رہتا ہے کہ میں تو تبدیل کیا جا سکتا ہے مجھے, تو اب اگر اس کو تبدیل کیا تو اگر وہ گروپ بھی بنانا چاہے گا تو کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا, تو یوں وہ شیطان کا کھلونا بننے سے بچ جائے. میں تو مرکزی مجلس شورا کو کئی بار ڈرا چکا ہوں کہ مجھے تو شورا کا نگران بھی بدلی کرنا ہے, تو میں کسی کا ذہن یہ بننے نہیں دے رہا کہ بس اب میں تاحیات ہوں میرے کو زوال نہیں لگے گا. ہر کمال کو زوال ہے, جس کو بھی عروج ملتا ہے اس کے لیے زوال ہے. میں نے سب کو ڈرا کے رکھا ہے, مرکزی مجلس شورا کے اراکین بھی سب کے بھائی سب تبدیل ہو سکتے ہیں, تو بھلے اپنے تبدیل کریں یا نہ کریں لیکن سب کو یہ ذہن بننا چاہیے کہ میرا تبادلہ ہو سکتا ہے, تو اب تبادلہ ہوگا تو صدمہ کم ہوگا. تو اگر ذہن بن جائے گا کہ بس میں ہی میں ہوں میرے جیسا کوئی بھی نہیں, تو وہ سب سے پہلے میں تو شیطان نے کی تھی, اور وہ ذلت اور خواری اس کو ملی ہے کہ اس سے بھی اگر ہم سبق حاصل نہ کریں تو پھر نئے اگر آتے ہیں تبدیل ہو کر تو ان کا بھی ایک جذبہ ہوتا ہے اور وہ زیادہ کام کرتے ہیں. یہ بھی دیکھا جو پرانے ہوتے ہیں یہ میری ایکشن ہے، میری برس ہا برس سے خواہش تھی کہ علاقے کے نگران اور یہ سب جو حکام بن جاتے تھے، ڈکٹیٹر بن جاتے تھے بعض جگہ پر، اور ان کام کریں یا نہ کریں، جو چاہے کریں، چاہے مرکز سے ٹکرا جائیں، کچھ بھی کریں، کوئی ان کو نکال نہ سکے. ایسی پوزیشن اب شروع میں تجربہ تو خواہش تھی کہ وقت بدلتا ہے، بارہ بارہ مہینے یا کوئی بھی ایسی ترکیب ہو کہ وہ تبدیل ہوتا رہے، تو جو نیا آئے گا وہ نئے عزم اور حوصلے سے کام کرے گا. تو پھر ہے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اسباب کر دی، مجالس بند نہیں ہو رہی ہے، ٹائم پیریڈ بھی فکس ہو گیا. جتنا کم کم پیریڈ ہو تو جلدی جلدی کام بھی کریں گے اور جلدی جلدی نئے نئے اسلامی بھائی ابھرتے جائیں گے، واللہ اعلم. تو اس میں یہ کہ کام کرنے والے بھی ملنے چاہیے، ہر ایک کام کرنے والا نہیں ہوتا. اب آپ دیکھو کہ ٹائٹ امامہ پہنا ہوا ہے اور کلف بھی لگا ہوا اس میں امامے میں، اور کپڑے بھی بالکل پریس کیے ہوئے ہیں، تو آپ کو لگے گا کہ یہ بہت کام کرتا ہے. اس طرح کے اسلامی بھائی ذرا کم ہی کام کرتے ہیں، جو ٹپ ٹاپ میں ہوتے ہیں نا، کام کرتے دیوانے، بکھرے بکھرے سے ہوتے بےچارے، کوڑن شاہ سے ہوتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ جن کو کوئی منہ بھی نہ لگا نا، کام ایسا کرتے ہیں کہ واہ مدینہ. تو کام کرنے والوں کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نام والا نہیں کام والا بنا دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
یا سیدی یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ مرکزی مجلس شورا سے کیا مراد ہے؟
مجالس تو بہت ساری بن گئی ہیں. مرکزی مجلس شورا یہ ہے کہ دعوت اسلامی کیا دنیا بھر کا نظام جو ہے یہ اس کے ہاتھ میں، ساری مجالس جو ہیں وہ مرکزی مجلس شورا کے ماتحت ہیں، اور ان کے لیے مرکزی مجلس شورا کی اطاعت ضروری ہے. اور دعوت اسلامی کا مدنی مرکز جو ہے وہ بھی مرکزی مجلس شورا ہے. یہ جو کہے وہ آپ نے کرنا ہے، یہ جس سے باز رکھے اس سے آپ کو باز رہنا ہے، جب تک شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ آپ کو حکم کرے آپ مانے، روکے تو رک جائیں. اگر یہ شریعت کی خلاف ورزی کریں تو وہ بات اس کی نہ مانے، بلکہ حکمت عملی کے ساتھ اس کی اصلاح فرمائیں. ظاہر کا ہم سب جو ہیں وہ معصوم تو نہیں ہیں، غلطیاں تو ہم سے ہونی ہونی، تو اس کی اصلاح کریں. مگر اس وقت تک ان کی مخالفت نہ کریں جب تک شرعاً آپ پر واجب نہ ہو جائے ان کی مخالفت کرنا. اختلاف کرنے میں حرج نہیں، لیکن مخالفت جیسے دوسروں کو کہنا کہ یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں، تو اختلاف کی ممانعت نہیں ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، یہ آپ کو کرنے کی اجازت ہے. لیکن یہ ڈائریکٹ ان کی پھر آپ کو اصلاح کر دیے سب کو کہتے پھرنا، یہ اختلاف رائے نہیں، یہ تو مخالفت ہے، اس سے فتنہ شر پیدا ہوتا ہے. تو جو دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا یا دیگر مجالس کی مخالفت کرتا ہے وہ میرے نزدیک دعوت اسلامی والا نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ امامہ باندھتا ہو تو ہم گن پوائنٹ پہ امامہ تو اتروا نہیں سکتے اس کو، ظاہر وہ امامہ باندھتا ہو اور دعوت اسلامی والا اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کر کہتا بھی ہو، لیکن وہ میرے نزدیک دعوت اسلامی والا نہیں ہے جو ہماری کسی بھی مجلس کی مخالفت کرتا ہو. اختلاف رائے رکھتا ہو تو دعوت اسلامی والا ہی ہے، مخالفت کرتا ہے یعنی دوسروں پر اس کا اظہار کرتا پھرتا ہے تو وہ دعوت اسلامی والا نہیں ہے. ہاں اگر شریعت نے اس پر واجب کیا ہے، وہ دلیل رکھتا ہے کہ مجھ پر واجب ہے کہ میں شورا کے فلاں رکن کو یا فلاں مجلس کے فلاں رکن کو بدنام کروں اور یہ میرے لیے کار ثواب ہے، تو پھر وہ دعوت اسلامی والا ہے. لیکن ظاہر اس کو دلیل لانی پڑے گی نا کہ اس کو بدنام کرنا واجب ہو گیا تو خوب بدنام کرو. تو اس لیے امید ہے کہ میرا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو دعوت اسلامی والے بن جاؤ پکے، اور تمام مجالس کے وفادار بن جاؤ. یہ میرا کہنا بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. اگر مخالفت کی میں اجازت دے دیتا ہوں تو یہ اس مجلس کی مخالفت کرے گا، یہ اس نگران کی مخالفت کرے گا، تو دعوت اسلامی چلے گی کیسے؟ ہم معصوم تو ہیں بھی نہیں نا، نبی تو نہیں ہے نا، نہ نبی کوئی آئے گا، تو ہم تو سب کے سب خطا کے پتلے ہیں، خطائیں کرتے رہے، خطائیں کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی خطائیں کرنے کا بھرپور امکان ہے. تو اگر ہم نے ایک دوسرے کی مخالفت کا دھندا بنا دیا تو یہ خدمت جو ہے دین کی یہ بہت متاثر ہو جائیں گے. دانش مندارہ اشارہ کافی ہے، جو دین کا درد رکھتا ہے، سنتوں کا درد رکھتا ہے، وہ اختلاف مخالفت کی غلطی نہیں کرتا، ان غیبتوں اور بدگمانیوں اور تہمتوں میں نہیں پڑتا. ہاں وہی کرے گا کہ جو کام نہیں کرتا، خالی وہی پہنا تو ٹائٹ امامہ پہنا اور بالکل وہ نہیم شہیم یا بنا ٹھنا رہے گا، تو وہ ہو سکتا ہے کہ جب کوئی کام نہیں تو یہ بھی تو کام ہے کہ مخالفت کا کام تو مان لیا. یوں سمجھ لو شیطان نے اس کو اپنا جانشین بنا کر آگے بڑھا دیا کہ چل تو دین کا کام نہیں کرتا نا، کبھی کرنا بھی مت، اور چل یہ ڈیوٹی بھی سنبھال لے کہ دین کا کام کسی کو کرنے بھی مت دینا. تو میرے بھائی فلاں یوں کرتا ہے، فلاں یوں کرتا ہے، یہ دیکھنے کے بجائے یہ دیکھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. آپ ایک انگلی دوسری طرف اٹھا رہے ہیں، تین انگلیاں آپ کی طرف آ رہی ہیں. آپ نے انگلی اٹھائی کسی طرف مٹھی بنا کر، تو تین انگلیاں آپ کی طرف آ رہی ہیں کہ تو اپنے آپ کو دیکھ کہ تو کیسا ہے. تو دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے، اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا. آدمی اپنی اصلاح کی کوشش کرے اور دوسروں کو ہدف تنقید بنا کر، غیبتیں کر کے، چگلیاں کھا کر، مسلمانوں میں فساد برپا کر کے اپنی آخرت کو داؤ پر نہ لگائے. فتح رضویہ شریف میں نے پڑھا تھا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا جو اس نے چوری کی. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ شخص کیا تم نے چوری نہیں کی؟ تو اس نے کہا لا والله ہے، خدا کی قسم میں نے چوری نہیں کی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تو پھر تو میری آنکھوں نے ہی دھوکا کھایا، تو کہ قسم کھا رہا ہے تم نے چوری نہیں کی، تو واقعی تم نے چوری نہیں کی ہوگی، میری آنکھوں نے دھوکا کھایا ہے. اتنی بڑی بات، یہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اور اس کے باوجود وہ جب قسم کھا رہا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی، تو آپ نے اس کو اس طرح فرمایا کہ میری آنکھوں نے دھوکا. لیکن مسلمان تھا وہ، مسلمان کی عزت جو ہے نا یہ ہم لوگ یوں اچھال دیتے ہیں، حالانکہ مسلمان کی عزت اور حرمت بہت ضروری ہے. آپ اس کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے مہربانی کر کے احترام مسلم، یہ جو رسالہ مختصر تھا، اس کا پابندی سے مطالعہ فرمائیں. ہو سکے تو کم از کم ماہانہ ایک بار تو پڑھ ہی لیا کریں احترام مسلم. اور مزید جذبہ بڑھانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب.
پاپا یہ ارشاد فرمائیے کہ مختلف ملکوں سے یہ سوال ہے کہ جھوٹ بول کر بے روزگاری فنڈ یا ویلفیئر فنڈ لینا کیسا ہے؟
حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. بعض ملکوں میں بے روزگاری فنڈ ملتا ہے، تو کچھ ایسے نالائق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو جان بوجھ کر بے روزگار بنتے ہوں گے، یا کام دھندا کر کے پیسے حاصل کرتے ہوں گے اور کاغذ پہ بے روزگار بن کر وہ اپلیکیشن دے دیتے ہوں گے. تو بہرحال جو کام دھندا کر رہا ہے اور بے روزگار نہیں ہے اور بے روزگاری فنڈ سے وہ جھوٹ بول کر مدد لے رہا ہے، تو یہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو حرام روزی سے بچائے، کہ جو رزق، جو جسم، جس جسم کی نشو و نما حرام سے ہوتی ہے، وہ حدیث شریف میں یہ وعید موجود ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. اور جس کے پیٹ میں لقمہ حرام پڑتا ہے اس پر تمام فرشتوں کی لعنت پڑتی ہے، اور جب تک وہ لقمہ پیٹ میں رہتا ہے لعنت پڑتی رہتی ہے، اور اسی حال میں مر گیا کہ وہ حرام کا لقمہ پیٹ میں ہے تو اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا. اللہ تعالی حرام سب مسلمانوں کو محفوظ و ممنون فرمائے. رزق حلال کے لیے، قسم حلال کے لیے ہاتھ پیر مارنے چاہیے، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
کیا آپ نعت خوان ہیں؟
ہم سب نعت خوان ہیں الحمدللہ. کون سندی ایسا جو نعت خوان نہیں ہے؟ سب سر کے سب نعت خوان ہیں الحمدللہ، سرکار کی سناخوانی کرتے. میں بھی نعتیں پڑھتا ہوں، ہم بھی پڑھتے ہی ہوں گے، ظاہر ہے ہر ایک پڑھتا ہے نعت الحمدللہ. میں نے جب اپنے گھر کا افتتاح کیا تو میں نے کسی نعت خوان کو نہیں بلایا، خود ہی میں نے نعتیں پڑھی, گھر کے افراد جو تھے میری بہنیں بچوں کی امی وغیرہ یہ بیٹھ گئے, نعت پڑھی, نعت خوانی کری اپنے گھر کا. پرانی بات کر رہا ہوں جب دعوت اسلامی تو تھی مگر میں نعت خوان کو میں نے نہیں ملا. میں نے جشن ولادت کا نعت خوانی پتا نہیں کتنے سال سے ہر سال کب بھی کسی نعت خوان کو نہیں ملا. خود نعت خوان ہے الحمدللہ, کسی کے محتاجی کیا. میری محفل تم سے نہیں چمکے گی, خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا, خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا. آپ آپ سے مراد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا, آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم.
میں دعوت اسلامی کا مدنی کام مدنی مرکز کے اصولوں کے مطابق کرنا چاہتا ہوں اور تربیت لینا چاہتا ہوں, کیا کروں؟
سبحان اللہ, ایسے استائی بھائیوں کی تو تلاش رہتی ہے. مدنی مرکز آپ کو ویلکم کرے گا, مدنی قافلہ کورس اگر آپ اس کے معیار پر پورے اترے, مدنی قافلہ کورس بن تربیت کورس بھی ہے, وہ سب کو اس میں تو قید ہی نہیں ہے. البتہ 22 سال عمر ضروری ہے, وہ 63 دن کا ہوتا ہے تربیتی کورس. تو آپ یہ تشریف لے آئیں باب المدینہ اور تربیتی کورس کریں تاکہ آپ کو طریقہ کار معلوم ہو جائے, انشاءاللہ آپ کو کام کرنے میں بہت آسانی ہوگی. اور کام جب سسٹمیٹک کیا جائے گا تو انشاءاللہ وہ کام بھی بڑھے گا. اور خوب مدنی قافلوں میں سفر کریں, اگر آپ تربیتی کورس میں نہیں آ پاتے تو مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے, آپ کا ذہن بنے گا جدول کے مطابق, جب ہوں گے تو تربیت آپ کی ہوتی چلی جائے گی اور انشاءاللہ کام بڑھتا چلا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
امریکہ سے یہ سوال ہے کہ بیرون ممالک میں اکثر کام مخلوط ہوتے ہیں, تو وہاں اپنے آپ کو کیسے بچائیں, نیز بد نگاہی سے بچنے کا نسخہ بھی عطا فرما دیں.
اب جو ہے وہاں جس طرح یہ کہ کوشش کرتے رہے کہ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت پڑ جائے, نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت پڑ جائے گی تو کسی حد تک بچت ہو سکتی ہے. آنکھوں کا قفل مدینہ ٹائٹ لگانے اور اس طرح کے مضامین بھی نہ پڑھیں جس سے شہوت کو حرکت ہو, مگر وہاں کا ماحول جو میرا اندازہ ہے وہ واقعی ایسا ہوگا کہ اللہ جس کو بچائے وہی بچ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سب کی حفاظت کرے, بس ہم کوشش کرتے رہے, کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کوشش کا بھی ثواب ملے گا. مدنی انعامات پر عمل کریں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا جذبہ بڑھے گا, عمل کا جذبہ بڑھے گا, عمل کی برکت سے انشاءاللہ گناہوں میں کمی واقع ہوگی انشاءاللہ عز و جل. مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں, اس سے بھی انشاءاللہ آپ کا جذبہ بڑھے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب.
یا سیدی, ہند کے اسلامی بھائیوں کی طرف سے یہ سوال ہے کہ دار العلوم اور مدارس میں مدنی کام کیسے کیا جائے.
سبحان اللہ, دار العلوم اور مدارس سے اہل سنت جو ہے ان میں کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس طرح ہمیں تیار علماء مل سکتے ہیں. ان میں یہ کہ انفرادی کوشش کی جائے, اگر وہاں کی انتظامیہ یا وہاں کے جو مہتمم وغیرہ ہوں وہ شفقت فرمائے تو وہاں درس کی ترکیب بن جائے اور ہفتہ وار اجتماع کے لیے وہاں سے قافلے لائے جائیں. اس میں ترکیب یہ کرنی پڑے گی آپ کو کہ خود آپ سزوکی یا گاڑی یا بس وہاں بھیجیں, وہ طلباء کو اس میں بھر کے لے آئیں, پھر اگر ضرورت ہے کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے تو ایک ٹائم کا کھانا ان کا رہ جائے گا, تو یہ ضروری ہے کہ آپ ان کی خیرخواہی کریں, ان کا کھانا کھلائیں اور پھر ان کو ان کے دارالعلوم میں پہنچا دیں خیر و عافیت کے ساتھ, اگر آپ نے یہ حکمت عملی چلی کہ آپ ان کو لینے گئے چھوڑنے گئے اور ان کو کھانا کھلایا تو ان کا کسی طرح بھی ڈسٹربنس نہیں ہوا نا. کھانا تو آپ کو پتا ایک بنیادی ضرورت ہے آدمی کی, کھانا نہیں ملے گا تو اتنی قربانی کون دے گا. ہم یا غوث المدد تو کہتے ہیں, غوث پاک دستگیر کی دعائیاں دیتے ہیں, لیکن غوث پاک کی طرح ہم فاقے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ہماری مجبوریاں, ہمارا نفس ہے. اس لیے آپ انشاءاللہ کھانا پیش کریں گے اور یہ کام کریں گے, انفرادی کوشش کریں گے, اور جو نہیں آتا ہو اس پر انفرادی کوشش کریں گے, اور علماء کرام کی خدمت میں بھی معروضات پیش کرتے رہیں گے, اور ان کو بھی درخواست کریں گے کہ وہ بھی کرم فرما دے, اجتماع والوں کی حوصلہ افزائی کر دیں. تو انشاءاللہ اس طرح ہمارے دارالعلوم میں ایک سے ایک ہیرے ہوتے ہیں, وہ ابھر کر سامنے آ جائیں گے, اور انشاءاللہ جلد جلالہ دعوت اسلامی کے مدنی کام کو مدینے کے 12 چاند لگ جائیں گے. مدنی انعامات کی ماں ترکیب بنائیں. الحمدللہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہند کے صوبہ مہاراشٹر سب سے بڑا دارالعلوم ہے سنت کا. الحمدللہ وہاں بہت اچھی ترکیب بن گئی ہے دعوت اسلامی کے کام کی, اور وہاں سے اچھی خاصی تعداد میں مدنی انعامات کے کارڈ جمع ہوتے ہیں. الحمدللہ کوششیں آپ بھی کریں گے تو انشاءاللہ مزید کام بڑھے گا. کوئی بھی سنیوں کا دارالعلوم ہو, اس کو آپ اس سے فیض لینے سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں, ضرور حاضریاں دیا کریں اور طلباء میں کوشش فرمائیں. اللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
یا سیدی آپ انفرادی کوشش پر بہت زور دیتے ہیں, یہ کیوں ضروری ہے؟
انفرادی کوشش تو مدنی کام کی جان ہے, جان. خود اپنا تجربہ کہ بیان کے ذریعے باہر ہاں ایک بات کی اور وہ سن سن کے سر ہلا رہا ہے, لیکن جب کسی کو انفرادی طور پر وہی بات کی ہے تو فوراً وہ مان گیا. مثلا یہی داڑھی کا ہی لے لیں کہ داڑھی کا وہ بیان سن 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 کر عادی ہو گیا, لیکن کبھی ایسا ہے کہ اگر محبت سے تنہائی میں اس کو سمجھا ہے رکھ لیے داڑھی, امامہ نہیں پہنتا نہیں پہنتا نہیں پہنتا, پرانا بہت برسوں کا. کبھی محبت سے موقع کی مناسبت سے اگر سمجھانے کی ترکیب کی ہے انفرادی کوشش, امامہ باندھ لیا اس نے, ایسا ہوا ہے. اسی طرح قافلے کا یا مدنی انعامات کا بھی تو تجربہ آپ کر سکتے ہیں. انفرادی کوشش میں بہت برکت ہے, اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی انفرادی کوشش فرمائی. شروع میں تو اپنوں میں آپ نے کام کیا جو قریب کے تھے, سمجھو گھر سے کام شروع ہوا, قبیلے میں کام شروع ہوا, پھر مکہ مکرمہ اور اس طرح, پھر حجاج جو آتے تھے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مینا شریف کے خیموں میں جا کر انفرادی کوشش فرماتے, نیکی کی دعوت ارشاد فرماتے. اس طرح الحمدللہ کام بڑھ گیا. آپ اس کے سامنے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر نبی نے انفرادی کوشش کی, کہنے میں کوئی بات نہیں ہے, سمجھ میں آنے والی بات. پہلے نہ ایکو ساؤنڈ ہوتے تھے نہ یہ جلسوں کا انداز ہوتا تھا, لیکن بہرحال لوگوں کو جمع کر کے بھی بیانات کرنا ثابت ہے. خصوصاً داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے تو بہت بڑے بڑے اجتماع ہوتے تھے اور جنازے اٹھتے تھے, اس میں بہت سارے لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے تھے. تب تو وہ ان کے جو اثرات تھے, روحانی قوتیں تھیں, وہ ان کا ہی مقام تھا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولی کامل و ولیوں کے سردار ہیں, ان کے اجتماع بھی 70,000 تک پہنچتے تھے. لاؤڈ اسپیکر کی بھی ان کو محتاج, بغیر لاؤڈ اسپیکر کے ہر ایک کو آواز پہنچتی تھی, اور ریلے بھی ہوتا تھا غوث پاک کا بیان مختلف شہروں میں, مختلف ملکوں میں. لوگ جو اولیاء کرام تھے وہ روحانی کنیکشن کے ذریعے غوث پاک کا بیان سن لیتے تھے. تو روحانی نظام. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.